غفلت میں پڑی ہوئی ہے, پرواہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا ایک تو صحت اللہ نے جب دے رکھی ہے تب تک تو خدا کا کام کرنا نہیں, جب بیمار پڑے تو تب یاد آیا کہ اوہو کچھ نفل پڑھ لیے ہوتے, کچھ اللہ کو یاد کر لیا ہوتا, اب آگے کیا کرنا ہے, اللہ کے سامنے پہنچ کے کیا جواب دینا ہے. اور دوسرے آپ نے فرمایا فراغت, جب تک فرصت ہوتی ہے تب تک اللہ کو یاد نہیں کرتا, جب کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کئی مرتبہ خیال آتا ہے کچھ فرصت مل جاتی قرآن پڑھ لیتا, کچھ فرصت مل جاتی اللہ کا دین حاصل کرتا, کچھ فرصت مل جاتی کوئی نیکی کے کام کر لیتا. نہ صحت کی قدر کی نہ فراغت کی قدر کی, یہ ہیں اللہ کی دو نعمتیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے غفلت میں مبتلا, پرواہ ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ کہ جب موت آتی ہے نا سامنے اور آخری دم آتے ہیں اور ہچکی لگتی ہے نا جب, پھر خیال آتا ہے کہ او کاش کچھ کر لیتا. موت میں نے آپ سے عرض کیا وہ سارے امکانات کو ختم کر دیتی ہے. فیصلہ کن چیز ہے کہ بس اس حد تک عمل تھا اور اس لائن کے بعد اب عمل نہیں ہے, جزا ہے. تو ہم یہ چاہیں کہ اس لائن کے پار جا کر بھی, اس لائن کو عبور کر کے کراس کر کے پھر بھی عمل کرنا چاہیں, کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اب تو پچھلوں کے رحم و کرم پر ہے, وہ بھی بشرطے کے ایمان لے گیا تو پچھلے کچھ پڑھ کے بخش دیں تو ان کی مہربانی ہے, اگر نہ پوچھیں جیسے کہ لوگ نہیں پوچھتے کیا پتا چلتا ہے, کون پوچھتا ہے. کسی آدمی کو کھڑا کر لیجئے, اس سے کہیے کہ چار پوچھتے پہلے پانچ پوچھتے پہلے تمہاری قبریں کہاں تھیں, دادا کے بعد پردادا نکر دادا آگے جو آتے ہیں قبریں, کسی کو پتا نہیں رہتا, ہوش بھی نہیں رہتی. بالعموم تین چار پوچھتوں کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں قبریں بھی کہ کسی کی قبر کہاں تھی کہاں نہیں تھی. کون ہی سالے آپ کرتا ہے اور کون پوچھتا ہے, بس کام وہ ہے جو اپنے ساتھ کر دیا اور کام وہ ہے جو لے گیا. اور اس لائن سے ادھر ایمان ہے سلامتی ہے, جب تک ایک سانس بھی باقی ہے پوری کی پوری صلاحیتیں اس کی امکانات باقی ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, جو ہو چکا تو ہو چکا اس کی بھی تلافی کی جا سکتی ہے. سچے دل سے اللہ کی انعامات قدر کرتا رہے. اس نے کہا خدا نے تمہیں سارا مرد بنا دیا, طاقت دی صحت دی, اور تم اس کے باوجود اللہ کا انکار کر رہے. اس نے اللہ کا انکار اصل میں نہیں کیا, اس نے تو انکار کیا ہے قیامت کا. اس نے کہا وما اظن الساعۃ قائمۃ, اور میں سمجھتا ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی. ولا ان رددت الی ربی, اور اگر میں اپنے پروردگار کے پاس گیا لاجدن خیرا منہا منقلبا, تو میں اس سے بہتر چیز پاؤں گا. یہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے 37-36 نمبر آیت میں. تو یہاں جو اس نے انکار کیا ہے نا, اس نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی. اب جب قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہوں گے, گویا ضمنی طور پر یہ نتیجہ نکل آیا. اور قیامت کا قائم ہونا نہ ہونا یہ ایسی چیز ہے جو بالعموم مسلمانوں میں بھی محض بات نہیں کہنا, غیبت ہے, بہتان تراشی ہے, جھوٹ بولنا ہے, اور سارے محلے کی برائیاں خواتین میں دیکھیے آپ, یہ جو محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں, یہ سب کے سب اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مر کے اللہ کے یہاں جواب ہی نہیں دینا, اور خدا پوچھے گا ہی نہیں کہ یہ جس پہ الزام لگا دیا تھا یہ کیا ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت پر جھوٹی تہمت کا لگا دینا, کسی ایک پر جھوٹی تہمت کا لگا دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 برس کی عبادت کو برباد کر دیتا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے کہ 80 سال کوئی آدمی نفل پڑتا رہے, خدا کی عبادت کرتا رہے, اور زبان کا ایک جملہ ہاتھ کا ایک اشارہ اس انسان کی عبادت کو برباد کر دے. انسان اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بات اچھی طرح آپ سمجھیے کہ اللہ کو یہ اتنا اچھا لگتا ہے انسان, اتنا خدا کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کی کسی حرکت کو اللہ نے ہو گئے ہیں کہ گویا اللہ کے یہاں جا کے جواب ہی نہیں دینا, غصہ آ گیا ہے اور گالیاں پکے چلا جا رہا ہے, لوگوں کو بے عزت کیے چلا جا رہا ہے, یہ سب باتیں آج بھلی محسوس ہوتی ہیں. پتا اس دن چلے گا جس دن زبان بند ہو جائے گی اور ہاتھ پاؤں, جس زبان کو وہی اللہ ہاتھ پاؤں میں زبان پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں آ کے لوگ کہیں گے ہاتھ اور پاؤں سے لم تشہد, تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف, لم تشہد علینا, کیوں گواہی دے رہے ہو. تو اس کے ہاتھ اور پاؤں انسان سے کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے آج اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے. پھر پتا چلے گا کہ دنیا میں جوانی میں کیا کیا,
صحت جب اللہ نے دی تھی کیا کیا، جب اللہ نے فرصت دے دی تھی کیا کیا، اس لیے یہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا تم اللہ سے انکار کرتے ہو، اس سے تمہیں پیدا کیا ہے، کن کن مراحل سے گزارا ہے، پھر بھلے چنگے آدمی بن گئے ہو، لیکن ہو اللہ ربی، میں تو کہتا ہوں اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں۔ یہ ہے اللہ پر اعتماد کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے۔ اللہ کا رب ہونا سمجھ میں آ جائے تو انسان بہت سی چیزوں سے جان اس کی چھٹ جاتی ہے، سوچتا رہتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ چیز کر دوں گا پھر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان جس چیز کے لیے زندگی میں محنت کرتا ہے موت اس کی اسی چیز پر آ جاتی ہے، اور جس چیز پر موت آتی ہے قیامت میں وہ اسی چیز پر اٹھایا جائے گا۔ ساری زندگی اگر یہ جھنجٹ رہے کہ آج اتنے پیسے، آج اتنے پیسے، آج اتنا کما لوں، آج اتنا کما لوں، اور اس پیسے کا صحیح مصرف انسان نہ سوچے کہ اس کو کما کے میں نے کہاں لے کے جانا ہے، اللہ کے دین کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو کبھی کبھی وہ مال عذاب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مال وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں خرچ کر دیا، اور جب اس مال کو خرچ کرنے کا وقت نہ رہے اور سانس اکڑنے لگ جائے، اور پھر انسان کہے کہ اتنا اس کو دے دو تو اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، فرمایا فہوا قزاری، وہ تو اب ہو ہی جائے گا، وہ تو کہے نہ کہے وہ تو تقسیم ہونا ہی ہے، اب اس کو کون پوچھتا ہے۔ تو زندگی میں جو کام کرے گا اللہ کے رب ہونے پر اعتماد ہوگا، پھر جا کر کہیں کام بنتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا معاملہ، آگے کو کیا معاملہ ہوگا۔ انسان اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتا ہے اس زندگی کے متعلق، اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں جا کر کیا بنے گا۔ رب تو وہ ہے جو پروردگار ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو اتنے انعامات کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کتنی مصیبتوں سے بچاتا ہے، کتنی زحمتوں سے بچاتا ہے، کس کس موقع پر انسانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ عالم اگر ہم پر کھل جائے اور اللہ کی ساری حکمتیں ہم پر کھل جائیں تو کافر انسان بھی بے اختیار سجدے میں گر جائے کہ اللہ کی ذات کیسی کرے۔ قیامت میں یہ جو کافر گواہی دے گا اور کہے گا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ میں واقعی اس قابل تھا کہ مجھے جہنم میں پھینکا جاتا، تو ذرا آپ سوچیں جہنم کی آگ، وہ عذاب، وہ سب کچھ دیکھ کر کون ہوگا جو کہے گا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اللہ کا کرم جب دیکھے گا نا، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمتیں جب دیکھے گا، تو اس کا دل اندر سے یہی کہے گا کہ میں واقعی اس قابل تھا کہ اتنی شفیق ذات، اتنی مہربان ذات، اور میں اس کی نافرمانی کرتا رہا، میں اسی قابل ہوں کہ مجھے جوتے پڑے اور مجھے جہنم میں پھینکا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اپنے ماں باپ کی، اپنے محسنین کی نافرمانی میں زندگی گزار دی ہو، جنہوں نے ساری زندگی اس پہ احسان کیا ہو، اب جب اسے ہوش آتی ہے نا تو کہتا ہے او میں نے کتنے ان کے حق برباد کیے ہیں، میں کتنا ظلم کرتا رہا ہوں، میں اس قابل ہوں کہ مجھے جوتے پڑنے چاہیے تھے۔ بس کافر بھی جب خدا کی مہربانی اور عنایت کو قیامت میں دیکھے گا تو وہ اپنے منہ سے یہ کہے گا کہ میں اسی قابل ہوں اللہ کے مجھے جہنم میں پھینکا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا میں ہرگز اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں۔ یہ ہے ساری زندگی کے اعمال کی اساس کہ اپنے اللہ پر بھروسہ رہے، اپنے مالک پر توکل رہے، اپنے مالک کے ساتھ چمٹا رہے، لگا رہے، جڑا رہے اللہ کے ساتھ۔ تو بھائی بس ایسا تعلق ہو جانا چاہیے کہ کسی طرح انہیں منا لے، راضی کر لے، لگ لپٹ کے راضی کر لے، کچھ کہیں وہ، بس ان کی رضامندی تلاش کرنی چاہیے۔ سارا قرآن، ساری حدیث، ساری نمازیں، نیکیاں جتنی آپ کرتے ہیں ان سب کا منتہا اور مقصد یہ ہے کہ مالک راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا، سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں، اور یہ سب کچھ پڑھ پڑھا کے بھی اگر وہ ناراض رہے تو پھر ساری زندگی بکارت چلی گئی، کچھ نہیں کی۔ اصل بات یہی کہ کسی طرح مالک خوش رہے، اللہ کی ذات راضی رہے، یہ چیزیں ہو جائیں۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، قصہ ہے ایسا، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے اور وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور صبح کے وقت وہ جب نماز کے لیے جانے لگے تو انہیں ایک آواز آئی، اور آواز یہ آئی مسلح سے اٹھنے پہ کہ یہ جو تو کچھ کر رہا ہے، ساری رات تو عبادتیں کرتا ہے، سائیے تو بے حاصلی، ہمیں یہ قبول نہیں۔ تو ایک مرید بھی کوئی ٹھہرے ہوئے تھے ان کے، تو جب وہ جا رہے تھے نماز کو تو اس نے کہا حضرت وہ آج آواز ایک آئی تھی آپ نے سنی؟ تو اسے بڑا افسوس تھا، انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی۔ تو تم نے بھی سنی؟ اس نے کہا حضرت بڑا افسوس ہے، آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، اور سحری میں جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ آپ کی عبادت ساری خدا نے رد کر دی، اس نے آپ کے لیے کوئی اجر نہیں رکھا. تو انہوں نے کہا بیٹے تم تو آج سن رہے ہو، میں تو پچھلے 30 سال سے یہی سن رہا ہوں، روزانہ صبح جب اٹھتا ہوں تو یہی آواز آتی ہے اور فرشتے مجھے یہی کہہ دیتے ہیں کہ تیری نماز اور نیکی عبادت کچھ قبول نہیں. تو جا کے انہوں نے پھر دعا مانگی اور کہنے لگے کہ اللہ اب تک تو مسئلہ میرا اور تیرا تھا، اب تو لوگوں کو بھی پتا چل گیا، مطلب یہ کہ اب لوگ بھی تانے دینے لگ گئے ہیں. تو ان پہ الہام ہوا اور فرشتے نے ان سے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیری کوئی عبادت واقعی قابل قبول نہیں تھی، مگر ایک ادا تیری ہمیں اتنی اچھی لگی ہے کہ سب چیزیں اس کے صدقے میں قبول کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ تو نے ہمارے علاوہ جائے بنانے سے ہمارے علاوہ کوئی در اور تلاش نہیں، تو ہمارا ہی بندہ رہا. باوجود اس کے کہ ہم کہتے رہے ہمیں نہیں قبول، تو ہمارا در چھوڑ کے کہیں اور نہیں گیا، بس اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے. بچے کو کبھی کبھی ماں مارتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے وہ پھر آ کے لپٹ جاتا ہے ماں سے، اس کی ٹانگوں میں گھسنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر اتار کر پھینکتی ہے، پھر اس لیے کہ اس بچے کو بھی پتا ہے کہ ماں کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے. کہیں جانا ہو باپ نے ماں نے، تو بچہ کیسے لپٹ جاتا ہے نا ماں باپ سے کہ مجھے بھی لے جائیے، وہ اپنا مفاد سے عزیز ہوتا ہے محبت کے ساتھ ساتھ. بس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ایسے ہی لپٹ جانا ہے، گناہ ہوتے ہیں ہوتے رہا کریں، نیکیاں ہوتی ہیں ہوتی رہیں، مجھے تو سب چیزوں میں مطلوب اللہ ہے، اور گناہ ہو گئے تو توبہ کر دوں گا، معافی مانگوں گا، جائے کدھر. آپ سوچئے کتنی غلطیاں ہو جائیں پھر کہاں جائے. اللہ کے علاوہ بھی کوئی در ہے جہاں جا کے بندہ کچھ کہہ سکتا ہے؟ در ہی وہی ہے. ولا اشرک بربی احدا، اس نے کہا میں تو اپنے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کروں گا، تو اللہ کو چھوڑ کے اور کس در پر جانا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے سو وہیں آنا، جو بات ہے سو وہیں ہے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جانا چاہیے کہ جیسا بھی ہوں آپ ہی کا بندہ ہوں، جیسا بھی ہوں آپ ہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ ہے. تنگی ترشی یہ سارے حالات گزر جائیں گے، کسی دن تو آپ کی زیارت ہوگی، کسی دن تو آپ کے یہاں اللہ پہنچنا ہوگا. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی بھیک مانگا کرتی، پر فرماتے تھے ہمارے ہاں وہ مشہور تھی بھیک مانگنے میں. تو جب وہ مر گئی تو ایک دن میں نے اسے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی اللہ نے بخش دیا، یہاں بھیج دیا. تو میں نے کہا کیسے بخشی گئی؟ کہنے لگی میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئی تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑی اور مجھ سے کہا کہ مانگتی رہی ہے، کما نہیں سکتی تھی، کیا کرتی رہی ہے، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ. جب سب کچھ کہہ چکے تو میں نے کہا میں بھی کچھ عرض کروں. تو فرمایا حکم ہوا کہ کہو. تو میں نے کہا جس کے در پہ جاتی تھی وہ کہتا تھا اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دے گا، اور آپ کے آئی ہوں تو یہاں بھی ڈانٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کہ وہ بات تو نے کہی ہے جو بادشاہوں کے سامنے کہی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو پھر رحمت دی ہے، معاف کر دیا. یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. کسی حالت میں آدمی خدا سے مایوس نہ ہو، کوئی وجہ نہیں ہے مایوسی کی. الحمد باللہ خدا اپنی پناہ میں رکھے. ہم سنتے ہیں لوگوں میں ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ اللہ بچائے اس سے. پتہ نہیں ہوتی ہوگی جو بھی، مگر مومن انسان کے لیے بھی ڈپریشن ہو سکتی. جب تک اللہ کی ذات ہے کوئی مایوسی ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، پریشان حال ہو گیا کہ ہو پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ارے اللہ تو ہے، رب تو ہے، پروردگار ہے، گاڑی سے رزق مل رہا تھا اچھا اس لیے ناراض ہے. اگر اعتماد ہوتا اس پہ کہ اللہ رزق دے رہے ہیں تو گاڑی کیا ہزار گاڑیاں پروردگار دے سکتا ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ نوکری چھٹ گئی تب پریشانی ڈپریشن، کس چیز کی بھائی؟ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ذات جب چاہے جو چاہے سو کر سکتی ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ جب تعلق رہتا ہے پھر اسباب کے مٹ جانے سے بھی انسان پر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا کرتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اگر ایک سبب ختم ہو گیا دوسرا سبب لگا دیں گے. اس سے بھی بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچئے کہ کوئی آدمی سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے اور سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اتنے اندھیروں میں جا کر اس نے ہمیں پکارا. کتنے اندھیرے تھے؟ سمندر کا اندھیرا تھوڑا ہے، کہ تہہ میں جائے تو دل پھٹ جائے آدمی کا ویسے ہی. اور پھر مچھلی کے پیٹ میں دوسرا اندھیرا، اس کے اندر میدے میں چلا گیا تیسرا اندھیرا، سمندر کی موجیں اوپر اٹھ رہی ہیں چوتھا اندھیرا، اندھیرے در اندھیرے. ربنا تھا پھر ظلمات. اللہ فرماتے ہیں وہاں پہنچ کے بھی اس نے ہمیں پکارا, کوئی مایوسی کا کوئی ٹھکانا نہیں نا. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات. وہ کہتا ہے اللہ الہ الا انت, اللہ آپ کے علاوہ تو میرا بھی کوئی نہیں, اور پھر کیا سبحانکہ, آپ کی ذات پاک ہے نا, میں تو پاک نہیں ہو سکتا, بنتا ہوں. انی کنت من الظالمین, مجھ سے نادانی ہو گئی تھی, معاف کر دیجیے. فاستجبنا له, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بات سن لی اور پھر کیا کیا, ہم نے اسے غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین, اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح غم سے نجات دے دی. کہاں سنیے, بندے نے بھی کہاں جا کے پکارا. یہ ہے اللہ پر اعتماد اور توکل. کیوں آدمی مایوس, کیوں پریشان ہو, اللہ تو ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولا اشرک بربی احد, اس نے کہا میں اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کروں گا. اور جب یہ اللہ پر توکل نہ رہے, اعتماد نہ رہے, پھر شرک کی رائیں کھلتی ہیں, پھر اپنے جیسے بندوں کو دیکھتا ہے, پھر قبروں والوں کو دیکھتا ہے, پھر کہاں کہاں پہنچتا ہے, پھر یہاں سے تعویذ کرا لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, وہ ساری رائیں کھلتی اس لیے کہ مالک پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا بلولا استخلت جنت کا, اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا ہے تو نے کیوں نہیں کہا قل تماشا اللہ, تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ چاہے سو ہوتا ہے, لا قوت الا باللہ, کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. ان ترنی انا اقل من کا مالم و ولدا, اگرچہ تم دیکھو کہ اقل من کا مالن, میرے پاس مال بھی تھوڑا ہے, و ولدا, اور میرے پاس اولاد بھی تھوڑی, میرا جتھا بھی کمزور ہے. تم جب اپنے باغ میں گئے تھے تو تم نے کیوں نہیں یہ بات کہی. اس سے فقہا نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان جب خدا کے انعامات میں سے کسی انعام کو دیکھے تو چاہیے کہ یہ جملہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ دیکھیے کبھی کبھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی کہتا ہے نا ماشاء اللہ, وہ بزرگ جو کہتے ہیں وہ اصل میں یہی جملہ ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا, یعنی اللہ کا احسان ہے, مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ چیز دکھائی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں گھر بنایا اور گھر کے باہر انہوں نے یہ آیت لکھوا دی, تو کسی نے کہا حضرت یہ کیوں لکھوائی ہے, انہوں نے کہا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں اس نے کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. انہوں نے کہا میرا گھر بھی تو میرا باغ ہے, مجھے بھی تو یہاں آ کے اطمینان ملتا ہے. کہنے کا مقصد کیا تھا, وہ آدمی کہتا ہے کہ کیوں نہیں بھائی تم جب اپنے باغ میں داخل ہوتے تو یہ جملہ کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے, کوئی کسی کو کوئی چیز دے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ نے کسی نے فرمایا ہوا یجیر, اللہ کی ذات پناہ دیتی ہے, ولا یجارو علیہ, اور جس کو خدا پناہ نہ دے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ جب ہٹ جائے کسی انسان سے, اس کی نصرت اور مدد ہٹ جائے, کائنات میں سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا جب تم داخل ہوئے تھے باغ میں تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اسی طرح کی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی بات کے متعلق نہ کہیے کہ میں کل ایسے کروں گا, مگر یہ کہا کیجیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسے ہوگا. یہ صورت بتاتی ہے کہ اللہ پر اعتماد رہے, اللہ پر توکل اور بھروسہ رہے. اصحاب کہف اپنے گھر سے نکلے, غار میں جا کر لیٹ گئے, اور وہاں اللہ پر بھروسہ انہوں نے کیا, اللہ انہیں کافی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ دی گئی کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کل میں کہہ دوں گا, یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے چاہا, اللہ پر ہر چیز میں بھروسہ. بالکل اسی طرح یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ پر بھروسہ ہے, لا قوت الا باللہ, کوئی طاقت نہیں ہے. مطلب یہ کہ کوئی طاقت نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی, دونوں چیزوں پر کچھ نہیں ہے, مگر اللہ چاہتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے. اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا اللہ ادلک, اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے تھے ان میں سے ایک نکال کے مجھے چیز دی ہے. تو صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے عرش کے نیچے کچھ خزانے ہیں اور ان سے اللہ نے وہ چیز مجھے نکال کے دی ہے. میں نے عرض کیا ضرور ارشاد ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ, نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں اور گناہ سے بچنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں, مگر اللہ آپ ہیں جن کے ذریعے سے نیکی ہوتی ہے آپ کی دی ہوئی توفیق سے, اور آپ توفیق دیں تو گناہ سے بچا جاتا ہے. بندہ جب اپنے علاوہ دیکھتا ہے نا اللہ کی طرف پھر بات بنتی ہے، اور جب کام اپنے سے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر کبر آ جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے ساتھ چل رہی ہے اور یہ انتہائی درجے کی ذلت ہے کہ وہ اپنے متعلق یہ سوچے کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے جو کروا رہی ہے۔ اس نے کہا اگرچہ تمہیں نظر آئے میرے پاس مال تھوڑا ہے اور میری اولاد کم ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کی حکمتیں، اللہ کے فیصلے اولاد کے لیے جان دے دیتی ہے ماں، اور لوگ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ اگر اللہ اولاد دے دے تو کتنے فتنے کا باعث بن جائے، کتنی مصیبت کا باعث بن جائے، اور اولاد زیادہ ہو جاتی ہے، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی فلاں کو اللہ نے کتنی اولاد دے دی، کیا پتہ اللہ نے کسی امتحان میں ڈال دیا ہے، یا یہ کہ خدا نے مہربانی فرما دی ہے۔ اولاد کبھی کبھی جمع ہو جاتی ہے، اس اولاد کا جمع ہو جانا، مل جانا، یہ خدا کے تھوڑے انعامات۔ موت کے وقت اولاد جمع ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی شہر میں اچانک سارے ہی جمع ہو گئے، اور جب سارے جمع ہو گئے تو باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، کئی قصے ایسے سننے میں آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اسے اپنے انعامات میں سے ایک انعام گنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ولید ابن مغیرہ جب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اس لیے غرور آ گیا ہے کہ ہم نے اس کی اولاد اس کے پاس جمع کر دی۔ اولاد جب جمع ہو جائے تو یہ خدا کے انعامات میں سے ہے نا، اور اگر کم ہے تو بھی اللہ کا کوئی فیصلہ ہے، مشیت ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مال کم دیا ہے، اولاد کم دی ہے، یہ سب صحیح ہے، مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غرور میں آ جاؤں، شرک کرنے لگ جاؤں، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط بات کر رہے ہو۔ مال کا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزما دیتے ہیں اور نہ دے کے بھی آزماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں دونوں طرح آزمایا، مال دے کے بھی اور بغیر مال کے بھی، اور انہیں فرمایا جب تک اللہ نے مال نہیں دیا تھا صبر نہ، ہم اس وقت تک ٹھیک تھے، صبر کرتے رہے، اور جب اللہ نے مال دے دیا فلم نصبر، اور پھر خدا کی معصیت اور نافرمانی سے ہم باز نہیں رہ سکے، پھر کچھ نہ کچھ مصیبت مشقت میں پڑ گئے۔ تو مال کبھی دے دیتے ہیں پھر آزما لیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے پھر آزما لیتے ہیں۔ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور نظر اللہ پر ہو تو مال کو بھی اللہ ہی کا سمجھتا ہے، اولاد کو بھی اللہ ہی کا سمجھتا ہے۔ کیشئر ہے، آپ بچے کو لے جائیں اور بچہ اگر سمجھدار نہیں ہے تو وہ دیکھتا ہے بینک میں کیشئر کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہیں، اور وہ کہے کہ صاحب آپ تو بہت امیر ہیں۔ اب بچے کو کیا پتا کہ کیشئر کیسا امیر ہے، وہ تو ایک ایک پائی کا حساب اسے شام کو دینا ہے، اور ایک ایک پائی وہ کسی کی وجہ سے خرچ کر سکتا ہے، ورنہ خود تو کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جتنا مال اللہ ہمیں دیتے ہیں جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی نا تو شام کو وہ مالک بھی کیش کا حساب لے لے گا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہاں کہاں خرچ کیا، وہاں جا کر جس کی کیش پوری نہ ہوئی سوچئے اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے وہ جو شام آ رہی ہے نا اس شام کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب باتیں ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور دیکھو جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے دو چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا امیتت السو تجھ فی غضب ربک، ایک تو یہ کہ تمہارے اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یہ چیز، جو گناہ کر کر کے بربادی چڑھائی ہوتی ہے، اور جو گناہ کر کر کے اللہ کی ذات پاک کو اپنے لیے غصے کا سبب بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے کسی غریب پہ، کسی ایسے پہ جس کو احتیاج ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے جزائے خیر دے، یا اللہ کی ذات پاک خود خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے بندے کا کام کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے جو آگ اس نے بھڑکائی تھی اس نے اس پہ پانی ڈال دیا۔ اور دوسری بات اس سے بھی اہم ہے، آپ نے فرمایا وَأَمَّيْتَتِ السُّو، ذلت کی موت سے اللہ بچا لے۔ ذلت کی موت بہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ذلت کی موت تھوڑی ہوتی ہے کہ شاہ ایران جیسا آدمی ہر ہر ملک سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو، اور اتنا رسوا ہے کہ کوئی اسے رکھ نہیں سکتا۔ جس کے لیے بادشاہت بھی تھوڑی تھی اس کا کیا حال ہو گیا. بغیر کسی سیاسی بات کے ویسے ہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جو ایشیا کو بھی, پاکستان تو چھوٹی سی چیز ہے, بھٹو صاحب ایشیا کو بھی شاید تھوڑا سمجھتے ہیں اپنی حکومت کے لیے, مگر موت کیسے آ گئی, ایک جیل میں چلے گئے اور موت ہو گئی. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں. آدمی سوچے کتنی ناپائیدار چیزوں کے ساتھ اپنا دل لگا لیتا ہے اور موت کیسے آ جاتی ہے. ذلت کی موت سب سے بدتر موت وہ ہے جو ایمان سے محرومی کی موت. یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذلت کی موت سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. جب کوئی مال خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ موت ایمان پر آ جائے گی, وہ ذلت کی موت ہے, اس سے خدا انسانوں کو محفوظ رکھتا ہے. یہ ہے مال کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. تو جب شام ہوگی کیشیئر کے سامنے حساب دینا پڑے گا, پھر پتا چلے گا کہ زندگی کہاں کن اعمال میں گزار لی اور خدا کے ساتھ تعلق جوڑا تھا نہیں جوڑا تھا. یہی حال اولاد کا بھی ہے کہ اولاد کو بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا رہے, اللہ کے دین کے لیے تعلیم دیتا رہے, تربیت کرتا رہے ان کی اللہ کے واسطے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا جس تم میں سے جس انسان کو اللہ نے تین بیٹیاں دے دیں اور اس نے ان تینوں بیٹیوں کو ادب سکھایا, تعلیم دی اور پھر اچھی طرح ان کو نباہ کر دیا, یعنی ان کے گھر پہنچا دیا, شادی ان کی کر دی, آپ نے فرمایا میں اور وہ انسان جنت میں بس یوں ساتھ ساتھ رہا کریں گے جس طرح یہ ایک انگلی کے بعد دوسری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کسی کو دو بیٹیاں دی ہوں اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وعدہ دو بیٹیوں والے کے لیے بھی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کاش میں ایک کے متعلق پوچھ لیتا, ایک بیٹی کا خیال نہیں رہا. تو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اپنی اولاد سے جو اچھی تربیت دے گا, اچھی تعلیم دے گا, تو کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے سے ہٹ کے اسے کرنی پڑیں گی. کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں وہ بچوں میں بڑے فخر کا باعث سمجھی جاتی ہیں, مگر یہ اپنی اولاد کو اس سے محفوظ کر کے رکھے گا. اس کا بھی جی چاہے گا کہ میری اولاد کے پاس بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے, مگر دل میں آتا ہے پھر خیال کہ اللہ نے اس چیز کو منع کر دیا ہے, میں اپنی اولاد کی تربیت صحیح کروں گا. یہ جو صبر کرتا ہے نا یہ اس کو اجر قیامت میں مل جائے گا. اولاد کی تربیت ایسے ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کسی کو اللہ نے بہنیں دے دی تین اور اس نے ان کی تربیت اچھی کر دی, وہ اور میں بھی جنت میں ایسے رہیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکا دے دے, بیٹا دے دے, اور اچھی سے اچھی چیز جو تم اپنے بیٹے کو دے سکتے ہو آپ نے فرمایا وہ اچھی تربیت. یہ اولاد, اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اور اسی کو برباد کر دے والعیاذ باللہ پھر کیا ہوتا ہے, اسی سے تباہی ہو جاتی ہے. اور برباد کرنے میں کئی ایک چیزیں ہیں جو سامنے آیا کرتی ہیں. اس لیے اللہ جب اولاد دے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی رکھنا چاہیے کہ اس کو دین سکھانا چاہیے. کسی طرح آپ میں سے جس کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے یا اللہ تعالیٰ آئندہ عنایت فرمائے, کسی ایک بچے کے لیے تو یہ ضرور فیصلہ کر لیجیے کہ اسے مولوی بنانا. کوئی شرم کی بات نہیں ہے, بالکل اسے پورا پکا مولوی بن جانے دیجئے. ہمارے معاشرے میں علماء ختم ہو گئے ہیں, اٹھ گئے ہیں. پاکستان ہندوستان کی بات کر رہے ہیں ہم, وہاں کم ہو گئے ہیں. یہاں تو پھر بات کا مسئلہ ہے یا پہلے کا آپ جانیے, مگر علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں, پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بڑے افسوس اور درد سے کہنا پڑتا ہے بچے وہ آتے ہیں جس کو ہم 10 مرتبہ ایک چیز سمجھاتے ہیں اور بچہ نہیں سمجھتا. اس لیے کہ وہ بےچارہ گاؤں کا رہنے والا ہے, کسی پہاڑ کا رہنے والا ہے, باپ اس کا آ کے مزدوری کر رہا ہے, پتھر کوٹ رہا ہے, سڑکوں پہ کام کر رہا ہے, ریڑی لگا رہا ہے, اسے بھی پتا ہے اولاد زیادہ ہو گئی ہے تو اب میں اس کو کیا کروں. وہ کہتا ہے اس بچے کو مدرسے میں رکھ لو اور پھر 6 مہینے 7 مہینے بعد جب گھر جائے گا واپس کچھ پیسے کما کے اپنے بچے کو ساتھ لے جائے گا. اس بچے کو کتنا ہم سمجھائیں, کتنی صلاحیتیں, اور اس کے مقابلے میں وہ بچہ آ جائے جو بچے جا کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, جو انجینئر بنتے ہیں, جو بڑی بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہیں. ایسا کوئی دماغ چاہیے, ایسے دماغ مل جائیں اور پھر اس ہیرے کو تراشا جائے, پھر جا کر کہیں چمک پیدا ہوتی ہے. آپ سوچیے اپنی اولاد کا کیا کرنا ہے. کسی ایک کو تو اللہ سے دین کے لیے آپ فارغ کر دیں, اس سے پیسہ نہ کموائیں. اور جب وہ دین کے لیے صحیح معنی میں آپ فارغ کر دیں گے, خدا اس کے لیے خود ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ روزی کر ہی نہ سکے, وہ کما ہی نہ سکے, وہ نوکری کر ہی نہیں سکے گا. اللہ نے اگر اس کو چن لیا تو جیسے بھی حالات ہوں گے, مگر یہ کہ اللہ اس کے رزق کا بھی بندوبست کر دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی جن کے لیے تعلیم حاصل کریں وہ تو ہمیں نوکری اور جاب کا وعدہ کریں اور اللہ کے لیے ہم کام کریں اور اللہ کی طرف سے رزق نہ دیا جائے، یہ کیسے ممکن؟ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں خدا انہی کو چھوڑ دے اور باقی ساری دنیا کو دیتا رہے، یہ عجیب بات ہے، الیعوذ باللہ، خدا کے یہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہے، خدا کی طرف سے مہربانیاں آتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، تو اس لیے مال اور اولاد دونوں چیزیں آزمائش کی ہیں، اور آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ طے کیجئے کہ ہم مال کو اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اولاد کو اللہ کے لیے دین پڑھا دیں گے، آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، اگر آپ کا ایمان قیامت پہ ہے، اور یقیناً ہے مسلمانوں کا تو ایمان، تو وہ بچہ آخرت کے درجات کا باعث بن جائے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کر لیں، اتنی اچھی تعلیم دے لیں کہ فرض کریں کسی ملک کا پرائم منسٹر بن جائے، صدر بن جائے، بس پھر کیا ہوا؟ آپ تو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب موت آ گئی انسان پہ، جب اپنی شام زندگی کی ہو گئی، تو بعد میں کوئی پرائم منسٹر بنے یا مولوی بنے یا کیا بنے، اپنے آپ کو کیا فرق پڑا؟ وہ فرق تو اس وقت پڑے گا جب پیچھے کوئی اللہ کا نام لے کے یاد کرنے والا ہوگا، تو یہ کہے گا کہ اچھا انسان تھا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے پیچھے ایک اچھی چیز چھوڑ کے گئے۔ وہ اچھی چیز کیا تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ اچھی اولاد تھی جو ابراہیم علیہ السلام دنیا میں چھوڑ گئی۔ یہ چیزیں ہیں اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر اس نے کہا فآثار ربی، اور عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار یعنی مجھے دے دے، خیر من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے۔ ویرسل علیہا حسبانا، اور اللہ اس پر کیا کرے؟ کوئی آفت نازل کر دے، من السماء، آسمان سے، فتصبح قعیدا زلقا، اور یہ چٹیل میدان بن جائے، اور یصبح ماؤها غورا، یا اللہ تعالیٰ ایسے کر دیں کہ اس کا پانی نیچے لے جائیں، فلن تستطیع له طلبا، اور تو اس پانی تک نہ پہنچ سکے، تو نہ اسے طلب کر سکے، عین ممکن ہے یہ ہو جائے۔ ساتھ شرک کر رہے ہو اور کفر کر رہے ہو، یہ اتنی شدید چیز ہے، تو اس کے وبال میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو تم سوچتے ہو کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے اور میری اولاد تھوڑی ہے، یہ پیمانہ رکھا ہے نا ناپنے کا، لوگوں کے پاس پیمانے ہوتے ہیں، کوئی آدمی کس پیمانے سے ناپتا ہے؟ کہتا ہے کہ اچھا یہ دیکھو تمہاری گاڑیاں کتنی ہیں، میری گاڑیاں کتنی ہیں، ڈرائیور کس سے ناپتا ہے؟ اچھا آج تم نے کتنے ڈالر کی مزدوری کی، میں نے کتنے کی مزدوری کی۔ اچھا جن کو زمینوں کا جسکا لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کتنے ایکڑ تمہارے ہیں، کتنے گاؤں تمہارے، کتنے گاؤں ہمارے، یہی ہوتا ہے نا۔ پڑھنے کا جسکا لگ جائے تو کہتا ہے فلاں کتاب پڑھی ہے، فلاں کتاب پڑھی۔ اچھا اور جوانی ہو، اچھا تم نے کتنی فلمیں دیکھی، میں نے کتنی فلمیں دیکھی، تم نے کون کون سی مووی دیکھی، میں نے کون کون سی۔ پیمانے ہوتے ہیں زندگی میں ناپنے کے، بالکل یہ ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے شام کو عورتیں بیٹھ جائیں، سارا دن وہ گوبر سے اپلے بناتی رہتی ہے، اور شام کو بیٹھ کے کہے کہ 100 اپلے بنائے یا 50 اپلے بنائے، تو جیسے ہاتھ رنگ لیے تھے گندگی میں۔ رب اللہ، یہ بھی فخر کی چیز، لیکن پیمانہ ہے ناپنے کا، دنیا میں بھی پیمانے ہیں ناپنے کے، اس کے پاس کتنا مال، اس کے پاس کتنا مال، اس کی اتنی اولاد میری۔ وہ کہتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم پر خدا کی مہربانی ہوتی تو اللہ باغ تمہیں نہ دے دیتا، مجھے 2 باغ اللہ نے دے دیے، تمہیں اولاد نہ زیادہ ملتی، مجھے کیوں اللہ نے اولاد زیادہ دے دی؟ یہ سب مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ خدا کا احسان ہے۔ ٹھیک یہی بات کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، الیعوذ باللہ، انہوں نے کہا اگر تو خدا کا اتنا ہی اچھا آدمی ہوتا نا، تو طائفتین من القرية العظیم، اس پورے حجاز مقدس میں 2 اتنے بڑے بڑے شہر مکہ اور طائف، ان دونوں میں تو ایک ہی یتیم رہ گیا تھا جسے خدا نے نبوت دینی۔ وہ چیز، وہ غرور کس میں تھے؟ انہوں نے کہا اگر تم خدا کے خدا کے نبی ہوتے تو کیوں نہیں اللہ تمہارے لیے نہریں بہا دیتا پانی کی مکہ میں، کیوں نہیں تمہیں سونا مل گیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے آخری بیٹے کا جب انتقال ہوا، تیسرے بیٹے کا، تو انہوں نے پھر اس سے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا دیکھا اس کے بعد اس کی نسل چلے گی نہیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ماننے والا ہے اور اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کو اگر اتنے ہی عزیز تھا تو خدا نے بیٹے کیوں نہیں اس کو دے دیے؟ پیمانہ آیا نا ناپنے کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، اتنی کثرت سے خیر دے دی ہے، مطلب یہ کہ قیامت تک آپ کا ذکر پاک جاری رہے گا، آپ کے ذکر کو کون مٹا سکے گا، اور آپ کے دشمن وہ بے اولاد ہو جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیسے بے اولاد ہوئے؟ اس طرح بھی بے اولاد ہو گئے کہ کوئی آدمی دنیا میں ابو جہل سے اپنا نسب ملانا پسند نہیں کرتا کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں. اور فرض کر لیجئے یہ بھی نہ ہو تو دوسری طرح ایسے بھی بے اولاد ہو گئے کہ آگے ان کی اولادیں بھی اسی دین میں آ گئیں. تو جس دین کی مخالفت باپ دادا نے پیڑی چوٹی کا زور لگا کے کی اللہ نے اس اولاد کو اس دین میں شامل کر دیا. ابتر تو ایسے بھی ہو گئے, بے اولادی تو ویسے بھی ہو گئی. تو اس نے پیمانہ یہ رکھا تھا کہ پیسہ اور مال اور اولاد, اس نے کہا دیکھو اللہ عین ممکن ہے کہ مجھے تم سے زیادہ دے دے, اس جیسا باغ اللہ مجھے بھی دے دے, اور اس پر آسمان سے اگر آفت نازل کر دے اور یہ چٹیل میدان بن جائے تو تم پھر کیا کر لو, اور اگر اس میں پانی نہ رہے اور یہ غور بن جائے. غور کہتے ہیں عربی میں اس جگہ کو جہاں پر پانی نہیں ہوتا. یہ غور ایک علاقہ بھی ہے افغانستان میں, پہاڑ ہی پہاڑ ہے, وہاں بھی پانی نہیں ہوتا. غوری جہاں کہتے شہاب الدین غوری, وہ غور کہتے اس لیے تھے اسے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہوا کرتا. تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہو جائے کہ ما اوہا غورن, اس کا پانی تہ میں چلا جائے, بالکل ہو ہی نہ, پھر تم کیا کر لو. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا, 29 پارے میں سورہ ملک ہے, اور یہ غالباً واحد صورت ایسی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے, انی لبودت, میری تمنا ہے, میری خواہش ہے کہ میرا ہر امتی سے یاد کر لے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں کوئی خاص بات؟ 29 پارے کی پہلی صورت میں آپ نے فرمایا الا انہا واقعتن, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے آدمی کو بچا لیتی. ایک جگہ آتا ہے ابو داؤد میں, صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گئے ایک غزوہ میں جہاد میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے رات کو دو آدمیوں نے کہا اگر سوئے نہ ہو تو ہم نے بات کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی ہم اپنے خیمہ ہم نے لگایا ہے, وہاں زمین کے نیچے کوئی آدمی ہے, کوئی چیز ہے جو سورہ ملک پڑھ رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بھائی تھا جو زندگی بھر یہ 29 پارے کی پہلی سورت پڑھتا رہا, اللہ نے قبر میں بھی اسے پڑھنے کی اجازت دی, قبر میں بھی جا کر وہ اس سورت کی تلاوت کر رہا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, اور آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے جو پڑھتا رہے گا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. ان ساری احادیث کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو اس کی اپنی برکات اتنی ہوں گی کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا اور وہ اعمال کرنا چھوڑ دے گا جن اعمال کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پانی کو نیچے لے جائیں زمین کے, فمن یاتیکم بماء معین, کون ہے جو پانی کا چشمہ وہاں سے نکال سکے؟ تو ایک آدمی نے یہ آیت سنی, علیہ باللہ کافر تھا, اور کہنے لگا کہ خدا یہ کر لے میں کر لوں گا پانی نیچے سے لے آؤں, کنواں کھودنے والے تھوڑے ہیں دنیا میں, کوئی ختم ہو گئے ہیں, خدا یہ کر لے کبھی چشمہ نیچے لے جائے میں لے آؤں گا. تو آدمی اندھا ہو گیا اور لوگوں سے اپنا واقعہ خود بیان کرتا تھا. کہنے لگا جس دن میں نے یہ جملہ کہا تھا میں بڑا خوش تھا اور لوگ چپ ہو گئے, لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اور رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا, اس نے کہا کہ اللہ پانی کو نیچے لے جائے تو تم نکال لوگے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور اس نے کہا تیری آنکھوں کا پانی اللہ واپس لے رہا ہے, اسے بھی کہیں سے لے لینا. اور میں صبح اٹھا تو اندھا تھا. یہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات کا, ان چیزوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ. وہ اندھا تو نہیں تھا, اب آنکھوں کا پانی جو خدا لے گیا تو اب کدھر جائے؟ اب جائے ڈاکٹروں کے پاس کسی کے پاس, مگر اللہ کا فیصلہ جب ہو جائے کہ یہ چیز نہیں کرنی پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا یہ پانی اگر کہیں نیچے چلا جائے اور تمہیں طلب کے باوجود نہ ملے گا تو پھر تم کیا کر لو گے؟ تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو, ان پیمانوں پر ناپتے ہو. ناپنے کا پیمانہ انسانیت ہے, اللہ نے کسے اچھے اخلاق سے نوازا ہے. ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ کون انسان نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, آگے بڑھنے والوں کو چاہیے اس میدان میں دوڑ لگائیں, نیکی کے میدان میں دوڑ لگائیں, یہاں دوڑو یہاں کون آگے بڑھ رہا ہے. یہاں کون ہے جو پیچھے رہ گیا ہے؟ وہ ہے چیز جہاں پہ دوڑ لگنی چاہیے، وہاں کا فکر نہیں. اور جو چیزیں بچوں کی ہیں، عورتیں جو اپنوں والی بات کر رہی ہیں، اس میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح آگے نکل جائیں. کتنا کوئی آگے نکل لے گا، کس چیز کا مالک بن جائے گا؟ اور پھر جب زندگی کی شام آئی، پھر وہی خالی ہاتھ، پھر مسئلہ ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وہ ہوئی تب سمر ہی، اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، وہ باغ میں گیا اس کا پھل جمع کرنے کے لیے. وہ جس کے دو باغ تھے، باغ میں گیا پھل جمع کرنے کے لیے. فاصبح یقلب کفیہ، اور وہ پھر اپنے دونوں ہاتھ نچاتا رہ گیا. الا ما انفق فیہا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں. وہی خابیت، اور وہ باغ گرا ہوا تھا. الا عروشہا، اپنی چھتوں سمیت. ویقول، اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، شریک نہ کرتا کسی کو. ولم تکن لہ فئت، اور لوگوں اس کا جتھا کہاں گیا، کدھر گیا. ینصرونہ، وہ اس کی مدد کرتے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. وما کان منتصرا، اور اس کی کوئی مدد کی بھی نہیں جا سکتی. اب یہ ساری بحث ہونے کے بعد کیا ہوا، اوہیتا بھی سمرے، وہ گیا باغات میں پھلوں کو اکٹھا کرنے. موسم ہوگا ایسا، لدے ہوئے باغات تھے، اس نے کہا آج صبح چلو اور چل کے باغات میں اکٹھا کرتے ہیں پھل سارا، اور یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہی قصہ تین بھائیوں کا بیان کیا ہے، ان تیسرے بارے میں بھی، سورہ نون والقلم میں، وہاں بھی یہی آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہاں انہوں نے یہی کیا، انہوں نے کہا انغدو علی حرثکم، جلدی جلدی چلو، صبح صبح چلو، ایسے نہ ہو کہ غریبوں کو پتہ چل جائے کہ آج تمہارے باغ میں پھل آ گیا ہے، اور غریب لوگوں کو کہیں دینا پڑ جائے. اللہ فرماتے ہیں وہ گئے صارمین، اس حالت میں کہ اپنے لیے خود بربادی کے فیصلے کر چکے تھے. قال اوسطہم، اور ان میں جو درمیان والا تھا نا، وہ بولا، اس نے کہا کاش ہم نے اللہ کے لیے یہ کام نہ کیے ہوتے، یعنی اللہ کا جو حق تھا ہم نے پورا کیا ہوتا. یہ بھی اسی لیے گیا ہے تاکہ کیا کرے، پھلوں کو جمع کرے. اور ہوتا یہی ہے کہ انسان ساری زندگی کبھی کبھی محنت میں گزارتا ہے، اور جب پھل کاٹنے کا وقت آتا ہے، فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے بیج جو بوئے تھے وہ کانٹوں کے تھے، ان میں پھول کوئی نہیں. کتنی حسرت کی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم اس مثال پہ غور کیا کرو جو اللہ نے سورہ بقرہ میں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی باغ لگائے، اور باغ ایسا ہو کہ بہت اچھا لگائے، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچے اور تو اس باغ پہ ایک آگ آ جائے، احترقت، اور وہ آگ باغ کو جلا دے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ولہ ذریت ضعفاء، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، خود بوڑھا ہو گیا ہو، باغ برباد ہو گیا ہو، یہ کیسی حسرت اور افسوس کی بات ہے. اب کیا کرے گا؟ بس بالکل اسی طرح یہاں بھی کہا ہے کہ وہ باغ میں پھل نکالنے کے لیے گیا، فاصبح یقلب کفیہ، ہاتھ نچاتا رہ گیا، یعنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. افسوس میں ہاتھ ملتا ہے نا آدمی، کہ ہائے افسوس یہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ انسانی کیفیات اس کی بھی عکاسی فرماتے ہیں. اصبح یقلب کفیہ، اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا. علامہ انفق فیہا، ہائے افسوس، جو باغ میں خرچ کی تھی اصل زر وہ بھی ڈوب گئے. نفع تو کیا ہوتا، جو اصل زر تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اللہ فرماتے ہیں باغ گر پڑا تھا سارے کا سارا، اور کہنے لگا کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اسے زندگی میں یہ احساس آ گیا. یہ ہے کبھی کبھی جان اور مال میں کبھی نقصان ہو جاتا ہے نا، تو انسان کو کیا ہوتا ہے، توجہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف. جب بھی کسی انسان کا نقصان ہوتا ہے دل نرم پڑ جاتا ہے، اور جب دل نرم پڑ جائے اس کا مطلب ہے دل کی زمین میں حل چل گیا ہے. اب اللہ کی یاد کا وہ بیج لگا لے، اب اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے. یہ ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مصیبت بھیجتے اس لیے تاکہ انسان کو متوجہ کریں اس بات کی طرف کہ تم جو زندگی کا رخ اپنائے ہوئے ہو یہ رخ صحیح نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرو. اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا، اس نے کہا کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، اس شرک کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی. وہ جو آخرت کا انکار کیا تھا نا، دنیا میں اس کے نتیجہ اس کا دیکھ لیا. اس لیے کبھی کبھی جو گرہیں انسان اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہے اسے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. جو باتیں اللہ کے متعلق علیہ باللہ کہہ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں افواہ اللہ ونسوح، اللہ نے یاد رکھا اور بندہ کہہ کے بھول. اور اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا پھر وہ ساری فلم جو پچھلی زندگی کی چلنی شروع ہوگی وہ کیا ہوگا، پھر سارے سال آتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیے ہم 1996 میں اس وقت، اور اگر ریورس میں یہ زمانہ چلنا شروع ہو جائے تو 95 آئے گا، 94 آئے گا، 80 آئے گا، 70 آئے گا، 60 آئے گا، ایک ایک چیز کے ساتھ سامنے آتی چلی جائے گی نا، یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے. اللہ کو کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے ان چیزوں کو کیوں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ یہ ہے وہ چیز. اللہ فرماتے ہیں ولم تکن له فئۃ ینصرونہ، اس کا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا، اس کا گروہ، اس کا جتھا کہاں گیا؟ یہ جتھے اور گروہ دنیا کی زندگی میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یا تینا فردا، ہر آدمی اکیلا ہمارے سامنے آ جائے گا. قبر میں بھی اکیلا ہی ڈال آتے ہیں، کون پوچھتا ہے؟ ایک اکیلا ہے، چاہے دل جتنا بھی چاہے کوئی ساتھ نہیں جا سکتا. ماں ہے، اسے اکیلا لٹا کے نہیں آ جاتا، کیا دل پہ گزرتی ہے؟ جی چاہتا ہے اس کے ساتھ خود بھی دفن ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا. باپ ہے، اسے بھی اکیلا دفن کراتا ہے، دوست ہے، انہیں اکیلا دفن کراتا ہے. اور ہر آئے دن یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان نہیں سمجھتا کوئی کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے ایک جنازے میں، کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے لگے تیرا جنازہ. اس نے کہا اللہ نہ کرے میرا جنازہ کیوں ہوتا؟ تو کہنے لگے بھائی ناراض نہ ہو، پھر میرا جنازہ. اس نے کہا آپ کا جنازہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا فضول بحث میں پڑ گئے ہو، تیرا جنازہ ہے یا میرا جنازہ؟ اب اسے لے جا رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں بھی ایسے ہی لے جائیں گے. یہی ہے جنازے اور یہ چیز. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حازم اللذات، ساری لذتوں کو برباد کر دیتی ہے، ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت، اسے یاد کیا اس کا کیا ہو؟ موت آئے گی تو کوئی لذت نہیں رہی، ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. بس یہ یاد رہے نا کہ مرنا ہے اور اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، پھر غرور نہیں آتا انسان میں. یا اس کا غرور جو تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ اعز نفرا، جماعت بڑی مضبوط ہے، میرا گروہ بڑا مضبوط ہے، جس ہے حکومت بڑی مضبوط، کرسی بڑی مضبوط، پیسے بڑے مضبوط، بینک بیلنس بہت اچھا. اللہ زندگی میں ہی دکھا دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے کے باوجود تمہارے کام نہیں آ رہی. لوگ لاکھوں ڈالر بینک میں پڑے ہوں اور بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ چینی ہی نہیں کھا سکتے. کیا چیز ہے ذرا سی چینی؟ وہ نہیں کھا سکتا، ایک چمچہ لے لے چینی کا اور صبح سے شام تک پریشان رہتا ہے کہ جی آج شوگر زیادہ ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ اس پیسے کو آگ لگانی. کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں کہ جس جس چیز پہ غرور ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز، اللہ سامنے دکھا دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ ہم نہ چاہیں. اسی لیے فرمایا من دون اللہ وما کان منتصرا، نہ کوئی گروہ اس کی اللہ کے علاوہ مدد کر سکا، اور نہ ہی اس کی مدد یعنی اس کو کوئی جبرن ہی چیز تھی جو اللہ سے چھڑا سکے. ہنالک الولایت للہ الحق، لوگوں یہ ہے اللہ کا ولی ہونا، اللہ کی دوستی جو سچی ہے. وہ خیر ثوابا، اللہ کی ذات ہے جس کی طرف